الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اس کی کائنات میں اس کے نزدیک جو سب سے محبوب چیز تھی اس کے ساتھ وابستہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام المتقین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شمس الضحا، بدر الدجا، ایسی رفعت والی، برکت والی، عظیم الشان شخصیت سے ہمیں اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے وابستگی عطا فرمائی. یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا فضل ہوا، بہت بڑا احسان ہوا. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالی شانہ نے خیر امت کا لقب دیا، بہترین امت. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی امت، ان امتوں میں سے سب سے بہتر امت میں ہمیں شامل فرمایا. اس امت کو خیر و امت بنایا، بہترین امت، اور قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بیسٹ امت ہو، سب سے اچھی امت ہو. یہ جو خیر و امت اور بہترین امت ہونے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں سب سے بہتر نبی، سب سے بہتر انسان سے وابستگی کی سعادت نصیب ہوئی. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. شاعر کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ خیر الرسل ہیں، رسولوں میں سب سے بہتر، جب آپ خیر البشر ہیں، انسانوں میں سب سے بہتر، جب آپ خیر الانام ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، تو جب آپ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، رسولوں میں سب سے بہتر ہیں، تو پھر وہ امت جو آپ سے وابستہ ہو گئی وہ خیر امت کیوں نہ ہوگی؟ کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. ہمیں اللہ تعالی شانہ نے سب سے افضل رسول، سب سے افضل انسان، سب سے عرفا، سب سے اطیب، سب سے اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا، اور ان کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوئی. ہمیں شب برات ملی ان کی برکت سے، یہ شب قدر ملی ان کی برکت سے، جمعہ کا دن ملا ان کی برکت سے، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیض تقسیم ہو رہا ہے، جو برکات وہاں سے تقسیم ہو رہی ہے، جو سعادتیں وہاں سے تقسیم ہو رہی ہیں، اس کا کیا کہنا؟ اس لیے کہ جتنا فیض وہاں سے تقسیم ہوا اور ہو رہا ہے، اتنا فیض کسی بارگاہ سے تقسیم آج تک نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض تقسیم ہوا، داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض تقسیم ہوا، نوح علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض تقسیم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض تقسیم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض تقسیم ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض تقسیم ہوا. یہ بڑے بڑے انبیاء دنیا میں آئے اور اللہ تعالی شانہ نے ان کی بارگاہ سے لوگوں کو فیض پہنچایا، روحانی فیض ملا، برکتیں ملی، رحمتیں ملی، سعادتیں ملی. لیکن جو فیض، جو رحمت، جو برکت آمینہ کے یتیم لال کی بارگاہ سے لوگوں کو پہنچا اور ملا، وہ کسی سے نہیں ملا. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا. یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں بڑے بڑے با فیض با کرامت، انہیں بھی جو فیض ملا اور انہیں بھی جو کرامت ملی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی، جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں اللہ کا کلام ملا، اللہ کا کلام، سب سے افضل کتاب قرآن مجید، وہ ان کی برکت سے ملی، یہ ان کا فیض ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ملا ان کی برکت سے. کعبہ ملا ان کی برکت سے, مکہ مکرمہ ملا ان کی برکت سے, مدینہ منورہ ملا ان کی برکت سے. وہ جب تک مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے وہاں تک مدینہ منورہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آپ وہاں تشریف لے گئے تو یثرب تھا, مدینہ منورہ ہو گیا. اور آپ وہاں لیٹ گئے, وہاں لیٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ زمین کا ٹکڑا جو آپ کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے, آپ کے کفن سے لگا ہوا ہے, وہ کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے. یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. جن لوگوں کی ہڈیاں اور جن لوگوں کے اجسام جسم میں دفن کیے, زمین میں دفن کیے گئے ہیں, ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تراب میں, مٹی میں, زمین میں جتنے لوگوں کو دفن کیا گیا ہے ان میں سے سب سے بہتر آپ ہیں. یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں دفن کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے وہ زمین جو اس کو مس کرتی ہے اور زمین کے وہ حصے جو قریب میں ہے وہ بھی پاکیزہ ہو گئی. اور شاعر آگے کہتا ہے کہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, اس قبر پر میری جان قربان ہو جائے جس میں آپ رہتے ہیں, جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں, میری جان اس پر قربان ہو جائے. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, اس میں جود و کرم ہے, اس میں سخاوت ہے, اس میں پاک دامنی ہے, اس میں عفت ہے. ہر وقت اس زمین کے حصے کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں, پتہ نہیں کیا رحمتیں برستی ہوں گی. سب سے زیادہ محبوب ذات اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں, اس ذات پر جہاں وہ آرام کر رہی ہے کتنی رحمتیں برستی ہوں گی, کتنی برکتیں برستی ہوں گی. تو اللہ تعالی شانہ کا میرے بھائیو ہم پر بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں ایسی ذات سے وابستہ کیا جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھی. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں 10,000 سال پہلے دنیا میں لاتے, اور اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت ہم دنیا میں آتے لیکن اس ذات سے وابستہ نہ ہوتے. العیاذ باللہ, اعاذنا اللہ من ذلک. ہم ان کا کلمہ نہ پڑھتے, ان کا انکار کرتے. لیکن نہیں, اللہ تعالی شانہ ہمیں 10,000 سال پہلے بھی نہیں لایا, اسی وقت لایا اور لا کر کے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے دلوں میں اس عظیم نبی کی محبت پیدا کی. جیسے بھی ہم گئے گزرے, لولے لنگڑے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں, دین پر چلتے ہیں نہیں چلتے, لیکن ہم اپنے دل میں اس نبی کی محبت پاتے ہیں. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آتا ہے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ نے ایسا نبی عطا فرمایا. اور اس نبی کی برکت سے کتنی چیزیں ملی. شب برات ملی, شب برات ان کی برکت سے ملی, شب برات. شب قدر رمضان المبارک میں ان کی برکت سے ملی. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. شب قدر، ليله القدر، قدر کی رات. اس کو قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے. اس کو قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس رات میں اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ بھی قدر و قیمت والا بن جاتا ہے. ایسی رات عطا فرمائی کہ جس رات میں اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ کھڑا ہو جائے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، احکم الحاکمین کی نظر میں قدر و قیمت والا بن جاتا ہے. ایسی رات عطا فرمائی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینوں سے بہتر. یعنی جو لیلۃ القدر میں کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ مدت تک کے لیے اس نے وہ نیکی کی ہے، تقریباً اسی سال سے زیادہ. ایک لیلۃ القدر میں صرف عبادت کر لیتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اسی سال سے زیادہ مدت تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. لیلت القدر ہمیں ملی، لیلت البرات ملی، شب برات، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی شانہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے، اللہ تعالی شانہ کی مغفرت اس قدر نچھاور ہوتی ہے کہ بنو کلب، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت عربستان میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس تھی، اور ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کئی ہزار بال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. تو بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، گوٹس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی شانہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے اور مغفرت کے پروانے اتنے تقسیم ہوتے ہیں کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان ساری بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی بقدر اللہ تعالی شانہ بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ تو میرے بھائیوں بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے. اللہ غفور ہے، غافر ہے، غفار ہے. وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پکڑنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا. وہ سزا دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ جہنم میں ڈالنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اسی لیے اس نے یہ مبارک راتیں دے رکھی ہیں، مبارک دن دے رکھے ہیں، مبارک گھڑیاں دے رکھی ہیں، اس نے مبارک جگہ بنائی ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصی، قوبا، تاکہ بندوں کے لیے مغفرت کا کوئی بہانہ مل جائے بندوں کو، اور ان کی مغفرت ہو جائے اور وہ جنت میں چلے جائیں. اللہ تو یہ چاہتے ہیں، رحمت حق بہا نمی جویت. حق تعالی شانہ کی رحمت جو ہے بہت زیادہ عبادت کو تلاش نہیں کرتی، حق تعالی شانہ کی رحمت بہت زیادہ عبادت، بہت زیادہ مجاہدے، بہت زیادہ ریاضت کو نہیں ڈھونڈتی. حق تعالی شانہ کی رحمت کس چیز کو ڈھونڈتی ہے؟ رحمت حق بہا نمی جویت. رحمت حق، حق تعالی شانہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے اور میں معاف کر دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ تعالی شانہ تو مائل بکرم، وہ تو اپنے بندوں پر لطف و کرم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. کمزوری ہماری طرف سے ہے کہ اللہ جل جلالہ عام نوازہ یہ سارے بہانے ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں، یہ سارے بہانے ہمیں دیتے ہیں، پھر بھی ان بہانوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو ان کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں لیکن یہ جنت میں جانا نہیں چاہتے. ہم ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں لیکن یہ جہنم سے بچنا نہیں چاہتے. ہم ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ قریب ہونا نہیں چاہتے. ہم کیا کریں؟ بندے ہی ضد کرتے ہیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم جنت میں جانا نہیں چاہتے, جہنم سے بچنا نہیں چاہتے, تو ہم کیا کریں؟ میرے بھائیو, آج کی اس مبارک رات میں ہم سب اچھی اچھی نیتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہم سب اس لیے مسجد میں جمع ہو گئے, مسجد میں ہم نے حاضری دی, اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہم مسجد میں گزارنے بیٹھ گئے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے بیٹھ گئے. اعتکاف کی نیت کر لو سب کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے وہاں تک ہمارا اعتکاف ہے انشاءاللہ. ہم اچھی اچھی نیتیں لے کر آئے ہیں. کم سے کم, کم سے کم اگر فیوچر میں, مستقبل میں, آئندہ گھڑی میں کوئی اچھا کام کرنے کی نیت نہیں ہوگی, پھر بھی اتنی نیت تو ہر شخص کی ہوگی کہ آج مبارک رات ہے, اللہ میری مغفرت فرما دے. اتنا تو کم سے کم ہر شخص نیت دے کر کے آیا ہوگا. گھروں میں مائیں بہنیں اس نیت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں گی کہ آج بس مغفرت ہو جائے کسی طرح. اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر کے خوش ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جنت کو چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں. اگر میرے بھائیو ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ نے جو اپنے رحم و کرم سے ہمیں ایسا عظیم الشان نبی دیا, اور اس عظیم الشان نبی کی برکت سے, ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے جو بڑی بڑی دولتیں عطا فرمائی ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, دین ہے, رمضان ہے, ان میں سے ہر چیز کی ہم قدر کریں اور پوری کوشش کریں, پوری کوشش کریں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن, تو جمعہ کے دن, یہ جمعہ کا دن یہ بھی بہت افضل دن ہے. یہ 24 گھنٹے مغرب سے مغرب, شب برات چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. شب برات, شب قدر, سال میں ایک مرتبہ. عید کی راتیں سال میں ایک مرتبہ. عید کا دن سال میں ایک مرتبہ. یہ چونکہ ہر ہفتے آتا ہے, جمعہ کا دن, جمعہ کی رات ہر ہفتے, اس لیے ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ عید الفطر سے بھی افضل ہے, عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے افضل ترین دنوں میں سے, تمہارے افضل ترین دنوں میں سے, بہترین دنوں میں سے, موسٹ ورچوس دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے, اسی میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی, اور اسی میں سور کو پھونکا جائے گا, اور اسی میں دنیا کو فنا کر دیا جائے گا. اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کائنات میں فرشتے, درخت, پہاڑ, سمندر, یہ جو کائنات ہے اللہ کی پوری, یہ جمعہ کا دن جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کا دن ختم ہوتا ہے وہاں تک خوف زدہ رہتے ہیں, خوف میں رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا جمعہ کے دن. ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے, کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے, کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. یہ تو وہ مخلوقات ہیں جنہیں قیامت کے دن کوئی حساب نہیں دینا ہے, وہ خوف میں رہتی ہے. تو انسان کو کتنا خوف زدہ رہنا چاہیے جسے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی. وفات، ہر شخص کا دل یہ چاہتا ہے کہ میری جمعہ کے دن وفات ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی وفات جمعہ کے دن ہوتی ہے اسے قیامت کے دن تک کچھ پوچھا نہیں جائے گا، عذاب قبر سے وہ معمون، قبر میں اسے سوال نہیں پوچھا جاتا. جمعہ کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو جو کچھ، اس کا حساب کتاب جو کچھ ہوگا قیامت کے دن. اور قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں سے کوئی عافیت سے گزر گیا تو امید یہی ہے کہ آگے بھی عافیت سے گزر جائے گا. جن پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے، عشق نبوی کا، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کاش کے میں سوموار کو مر جاؤں، کاش کے میں پیر کے دن مروں، کاش کے میں منڈے کو مروں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو میں نے کہا کہ آج پیر کا دن ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ مغرب تک میں، اس کا مطلب ہے کہ کاش کہ مجھے آج سوموار کے دن مرنا ملے، تاکہ اس میں بھی میری میرے آقا کے ساتھ موافقت ہو جائے کہ وہ بھی پیر کو گئے تھے، میں بھی پیر کو گیا. یہ تمنائیں ہوتی تھی اس شاک کی. اور جن پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے، خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کا غلبہ ہوتا ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مروں. یہ دونوں کیفیتیں اچھی ہیں. غلبہ عشق کی وجہ سے سوموار کو مرنے کی تمنا ہو، یہ بھی بہت اچھی کیفیت، اور غلبہ خوف کی وجہ سے جمعہ کے دن مرنے کی تمنا ہو، یہ بھی بہت اچھی کیفیت. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو موت ہوئی، اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا، اور جمعہ کے دن سب پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور جمعہ کے دن یہ اس کائنات کا خاتمہ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن اتنا بڑا ہے کہ اس میں تمہارے جد امجد پیدا ہوئے تھے، اس میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اسی دن سور پھونک کر اللہ تعالی شانہ تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی سعادت عطا فرمائیں گے، سعادت عطا فرمائیں گے، تو پھر تم مجھ پر اس دن میں خوب درود پڑھو، خوب درود پڑھو، خوب درود پڑھو میرے اوپر جمعہ کے دن، اس لیے کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی جتنی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ساری میری وجہ سے ہوئی ہے، اور ان سعادتوں میں سے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے نتیجے میں تمہیں جنت میں داخل کر کے اللہ کا دیدار نصیب کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ جمعہ کے دن ہوگا. اس لیے جمعہ کا دن جب آئے تو تم یہ تصور کرو کہ تمہیں میری وجہ سے بہت کچھ ملا ہے، اس میں سے بہت بڑی چیز جو تمہیں ملنے والی ہے وہ جنت میں داخلہ اور جنت کی نعمتیں، اور وہ جمعہ کے دن. اور پھر جنت میں داخل ہو جانے کے بعد بھی ایک دن آئے گا جس کو یوم مزید کہتے ہیں، یوم مزید، یہ جمعہ کا دن ہوگا. ہر ہفتے جمعہ کا دن جب ہوگا تو جنت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مؤمنین کو اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، تو اللہ کو دیکھتے ہی سب کا حسن و جمال بڑھ جائے گا، سب کا حسن و جمال، سب کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، مردوں کی، عورتوں کی، اور سب کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اسے یوم مزید، اضافے کا دن، بڑھوتری کا دن. تو یہ ساری نعمتیں جو تم کو ملی ہیں میرے واسطے سے ملی ہیں، اس لیے جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجو، مجھے خوب یاد کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھ پر خوب درود بھیجے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے عرض کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب انتقال کر جائیں گے، آپ کو دفن کر دیا جائے گا، آپ کا جسم مبارک بوسیدہ ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، زمین کھا جائے گی آپ کے جسم کو، تو ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو مرتا نہیں ہے، وہ دنیا سے صرف منتقل ہوتا ہے، نبی ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالی شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے روزی بھی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے اسے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نکاح تو تب ٹوٹتا ہے جب کوئی مرتا ہے، نبی مرتا نہیں ہے، نبی زندہ رہتا ہے. اور اسی وجہ سے نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت، لا نورس ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت نہیں چلتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، وہ ہمارا نہیں رہتا، وہ ہمارا بھی نہیں رہتا، ہمارے آل، ہمارے اہل و عیال کو کچھ نہیں ملتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کو رہنے کے لیے حجرے بھی دیے گئے، وہی حجرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے پیداوار میں سے ان کو کھانے پینے کے لیے سامان بھی دیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ابھی آپ کے نکاح میں ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کا نفقہ، ان کا سکنا، یہ سب نبی کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ ان کی بیویاں ہیں. نبی مرتا نہیں ہے، نبی زندہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، تو اللہ جل جلالہ عمن والہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 10 رحمتیں، 10 رحمتیں، اللہ جب 10 رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اکبر، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے، تو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی شانہ اس کی 10 خطائیں معاف فرماتے ہیں، 10 غلطیاں، اور اللہ تعالی شانہ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں میرے بھائیو بہت کچھ ملا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، اور محبت بھی کریں ہر چیز سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ، ہر چاہت سے زیادہ، ہر خواہش سے زیادہ. اتنی محبت ہو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنی ہر چاہت، ہر خواہش، ہر چیز، ہر شخص کو قربان کر سکے. ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے، آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قربان، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. میری جان کیا ہے؟ نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے اگر مجھے جان، میری جان بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، میدان میں اتر جاتا ہے. جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت خطرے میں ہے تو وہ جیتے جاگتے اپنی بیٹی کی عصمت پر دھبا نہیں آنے دیتا، پہلے اپنی جان دیتا ہے، اس کے بعد جو ہونا ہو. تو اپنی بیٹی کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ان عرضی ووالدی ووالدتی، ان عرضی میری عزت، ووالدی میرے والد، ووالدتی میری ماں، میری عزت، میری ماں، میرے باپ، سب کچھ میں قربان کر سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کی خاطر. ان عرضی ووالدی ووالدتی لعرض محمد منکم وقاء. نبی کی عزت پہ مرنا عین ایمان، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. اگر مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، وہاں بھی ان کو یاد کرنا اور ان پر درود بھیجنا، یہ عین ایمان ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے دل میں ضرور یہ خیال اس وقت آ رہا ہوگا کہ کاش کہ میں مدینہ منورہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا اور میری جگہ پہ محمد سولی پہ چڑھتے. تو انہوں نے کہا کہ نا، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میں بیوی بچوں میں آرام سے بیٹھا رہوں اور میرے محبوب آقا سولی پہ چڑھ جائے. میرے دل میں تو یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے آقا کے قدم میں، تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے، میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں؟ ارے ناداں، تو نادان ہے، تو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے مجھے تو ڈراتا ہے کہ اگر تیرے نبی کو نہیں چھوڑے گا تو تجھے قتل کر دوں گا. تو ہمیں سولی سے، دار و رسن سے ڈرا رہا ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں؟ ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم، دونوں جہاں حضور پہ قربان کیجیے. یہ محبت میرے بھائیوں ہونی چاہیے دل میں. آپ پہ میری جان ہے قربان، آپ ہیں مجھ کو جھانسے پیارے. محبت دل میں ہو، محبت ہے ہمارے دلوں میں، محبت ہے، لیکن اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بار بار سوچو کہ جو کچھ ملا ہے ان کی برکت سے ملا ہے، اور جو مل رہا ہے ان کی برکت سے مل رہا ہے، اور جو ملے گا ان کی برکت سے ملے گا. عبد الواحد ابن زید رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، روض الریاحین میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، حج کا سفر تھا، اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، لیٹتے سوتے، جب دیکھو درود پاک میں مشغول، جب دیکھو درود پاک میں مشغول، جب دیکھو درود پاک میں مشغول. میں نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے، درود پاک اتنا تو پڑھتا ہے، اتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ میں سفر میں تھا میرے والد کے ساتھ، اور میں رات کو جب لیٹا اپنے بستر پر اور نیند کی آگوش میں چلا گیا، تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کی بد عملی کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے. میرے بھائیو، اس راہ سے ہم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، سوچو جن بد عملیوں کو ہم آج چھپا رہے ہیں دوسروں سے، رات کی اندھیریوں میں بد عملی کرتے ہیں، دروازے بند کر کے بد عملیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے بد عملیاں کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر بد عملیاں کرتے ہیں، دوسرے شہروں میں جا کر بد عملیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے جو بد عملیاں کرتے ہیں، آج ہم ان سب بد عملیوں کو دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے. اور اگر اس نے ہمیں دنیا ہی میں رسوا کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ہمیں اپنی ہماری زندگی میں بھی رسوا کر سکتا ہے، اور موت کے وقت اگر رسوا کیا تو، موت کے وقت رسوا کیا تو. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انتقال ہوا، اور انتقال ہوتے ہی، انتقال ہوا اور انتقال ہوتے ہی ایک بہت بڑا سانپ گھر میں داخل ہو گیا، اور سانپ جب داخل ہوا تو سب بھاگے بھاگے جب بھاگے تو وہ سیدھا جا کر کے میت کے ساتھ لیٹ گیا, میت کے ساتھ لیٹ گیا, نہ غسل نہ کفن, کیا کرے. کسی بزرگ سے رابطہ کیا گیا, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں, اس لیے کہ تو مامور ہے, اللہ نے تجھے حکم کیا ہے, لیکن تو بھی جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی کچھ حکم کیا ہے, اس کو غسل دینا یہ ہمارا فریضہ ہے, اسے کفن پہنانا ہمارا فریضہ ہے, ہمیں اتنا موقع تو دے دے. تو کہا کہ وہ ہٹ گیا, ہٹ گیا اور سب دیکھتا رہا تماشا پورا, اور جدھر میت کو لے جایا جا رہا ہے پیچھے پیچھے وہ جا رہا ہے. اس بزرگ نے کہہ دیا کہ اسے مت چھیڑو, اسے مت چھیڑو, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ساتھ ساتھ رہا, اور جب تجہیز اور تکفین ہو گئی پھر لپٹ گیا اور اسی حالت میں دفن کیا گیا. ایک قبر کھودی گئی سانپ نکلا, دوسری قبر کھودی گئی سانپ نکلا, تیسری قبر کھودی گئی سانپ نکلا. بزرگ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہی سانپ ہے جو پہلی قبر سے نکلا تھا, جو دوسری سے نکلا تھا, جو تیسری سے نکلا تھا, ہزار قبریں کھودو یہ سانپ نکلتا رہے گا, اسی کے ساتھ دفن کر دو. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے بھائیوں کہ ہماری تمام تر آلودگیوں کے باوجود ہمارے چہرے پر گناہ کا کوئی نشان نہیں پڑتا, نشان نہیں پڑتا. ایک چھوٹی سی بیماری ہو جاتی ہے, فلو, سردی, سر میں درد, تو چہرے پر آثار نظر آتے ہیں کہ یہ بیمار ہے. فوراً ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی طبیعت ٹھیک ہے, غم ہوتا ہے دل میں تھوڑا, چہرے پر نظر آ جاتا ہے, غصے ہوتے ہیں چہرے پر نظر آ جاتا ہے, لیکن ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں پر سے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا. کتنا کریم آقا ہے, کتنا کریم آقا ہے. کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی, گھبراتا ہوا بستر سے نکلا اور جا کر کے اپنے والد کے پاس پہنچا اور ان کو جگانے کی کوشش کی تو واقعی وہ دنیا سے جا چکے تھے. میں نے ان کا چہرہ کھولا تو دیکھا کہ بالکل کالا ہو گیا تھا. مجھے بہت غم ہوا کہ میرے والد کا آخرت میں کیا ہوگا. ہمیں میرے بھائیوں کوئی فکر نہیں, نہ اپنی فکر نہ مرنے والے کی فکر, ہمیں نہ اپنی فکر نہ مرنے والے کی فکر. افسوس ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگوں کی حالتوں کو دیکھ کر. خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, کون ہے جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچاتا ہے, کون ہے جو دو جملے بولتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, کون ہے. تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں, جمع غفیر وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں. خود میت کے گھر والے جو دینی ذہن کے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں, جب ان کے گھروں میں میت ہوتا ہے تو وہ سوائے فرض نمازوں کے باقی مسجد میں کچھ نہیں کر سکتے. آتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں کہ لوگ بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی ان کو گھر میں جو لوگ بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی زیادہ فکر ہے بنسبت ان کے اپنے میت کے. وہ ایسا نہیں سوچتے کہ میرا تو معمول ہے یاسین شریف پڑھنے کا, مغرب کی نماز کے بعد سورت الملک پڑھنے کا, تو میں کچھ زیادہ ہی وقت گزار لوں, میں گھر میں کہہ کے جاؤں کہ اگر کوئی بیٹھنے کے لیے آئے تو کہنا کہ بھئی وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں آدھ گھنٹہ دیر سے آؤں گا, آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد. نہ مسجد میں کوئی میت کے گھر والے مسجد میں زیادہ وقت کے لیے نظر نہیں آتے. میت کی کسی کو فکر نہیں, قبرستان جاتے ہوئے میت کی کسی کو فکر نہیں, قبرستان میں میت کی کسی کو فکر نہیں, ملنے ملانے میں لگ جاتے ہیں, ملنے ملانے. میری تو قبرستان میں جنازے میں جب مجھ سے کوئی ملاقات کرتا ہے اس قدر طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے, مجھے اس قدر طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. یہ مسافر کا وقت ہے, یہ معانکہ کا وقت ہے, یہ تو وقت ہے اپنی موت کو یاد کرنے کا اور میت کے لیے فکر کرنے کا, اس لیے کہ بہت جلدی ابھی اس کو سوال ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد ارشاد فرماتے تھے آپ کہ استغفروا لأخيكم, اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ سے, فإنه الآن يسأل, اس لیے کہ اس سے ابھی فرشتے آ کر سوال کریں گے. یہ فکر ہوتی تھی, ہماری فکریں ساری دوسری. وہ دفن کیا جا رہا ہے تو دفن کرنے والے دفن میں مشغول, ہے، ان کو مٹی کی فکر ہے، ان کو مٹی کی فکر ہے، ان کو پودے کی فکر ہے، پلانٹس کی فکر ہے، پانی ڈالنے کی فکر ہے، یہ ساری فکر ہے ان کو. اگر فکر نہیں ہے تو مرنے والے کی فکر نہیں ہے. اس کے لیے کوئی کسی کے ہونٹ نہیں ہلتے، کوئی یاسین شریف نہیں پڑھتا، کوئی تلاوت نہیں کرتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، باتوں میں مشغول، موبائل چل رہے ہیں، ہاں ہی کی آوازیں آتی ہیں قبرستان میں جب تدفین عمل میں آ رہی ہوتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور دفن کیے جانے کے بعد بھی کتنے لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں، کتنے لوگ دعا کرتے ہیں، کتنے لوگ کچھ پڑھ کر اصالے ثواب کرتے ہیں، قبر کو درست کرنے میں لوگ لگ جاتے ہیں، اور میت سے زیادہ اس کے پیچھے جو رشتے دار رہ گئے ہیں ان کی لوگوں کو فکر ہوتی ہے. وہاں قبر کے اوپر ہی ان سے معانہ کا مصافہ ہے، خلاف سنت ہے، خلاف سنت، سنت کے خلاف ہے کہ قبر کے اوپر مرنے والے کے رشتے داروں کی تعزیت کی جائے، یہ سنت کے خلاف ہے. وہاں تو ایک ہی کام کرنا ہے، تدفین کے بعد کھڑے رہ کر مرنے والے کی فکر کرو، مرنے والے کی، اس لیے کہ وہ بہت بڑے مرحلے سے گزرنے والا ہے، ابھی اس کی فکر کرو. نماز جنازہ پڑھو تو مرنے والے کی فکر کرو، قبر پر جا کر کھڑے رہو تو مرنے والے کی فکر کرو، دفن سے پہلے، دفن کے بعد مرنے والے کی فکر کرو. کتنی شرم اور حیا کی بات ہے کہ دفن کرنے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے فلاں جگہ آ جائے، کھانے کھلانے کی فکر ہے وہاں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت ہے، میں کسی وقت بھی دنیا سے اب جا سکتا ہوں، تو میرا جب انتقال ہو جائے اور مجھے تم دفن کر دو تو میں دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا، دوسری دنیا میں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس چھوٹے سے بچے کو پہلے دن آپ نرسری میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے دن مکتب میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اسکول سے، نئے لوگوں سے مانوس نہیں ہے، تو ٹیچر جو ہے اور استاد جو ہے وہ ماں باپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کلاس روم تک آئیے، اور کلاس روم میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھیے، اس لیے کہ اس وقت تک میں بچہ جو ہے وہ کلاس روم سے یوز ٹو ہو جائے گا، مانوس ہو جائے گا. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے دفن کر کے یوں ہی چلے مت جانا، اس لیے کہ میں دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا اور نئے لوگ میرے پاس آئیں گے، فرشتے، تو تم میں جب تک ان کے ساتھ یوز ٹو نہ ہو جاؤں میری قبر پہ کھڑے رہنا. اور کتنی دیر تک کھڑے ہونے کے لیے کہا؟ کہا کہ جب تک ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جائے، اور ٹکڑے کر کے اس کے سارے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، اس وقت تک تم میری قبر پر کھڑے رہ کر کے کچھ پڑھتے رہنا، تاکہ میں ان لوگوں سے مانوس ہو جاؤں جو میرے پاس آ رہے ہیں، میرے ہوش و حواس درست ہو جائے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور مجھے جواب کیا دینا ہے. قبروں کے اوپر میلہ لگ جاتا ہے، معانقہ ہو رہا ہے، مصافہ ہو رہا ہے، رونا دھونا ہو رہا ہے، اور اس میں سے اکثر دنیا کو بتلانے کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے کہ ہمیں بہت غم ہوا ہے، بہت غم. اگر غم ہوتا تو اس کی فکر کرتا، غم ہوتا تو اس کی فکر کرتا مرنے والے کی. چھوڑو میرے بھائیو اس قسم کی رسموں کو اور ان قسم کے نئے نئے رواجوں کو، دفن کرو، دفن کرنے کے بعد متوجہ ہو جاؤ مرنے والے کی طرف، یاسین شریف پڑھو. ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یاسین شریف یاد ہو تو یاسین شریف پڑھنی چاہیے اس کی تدفین کے بعد، جو دعا وغیرہ ہو جائے اس کے بعد. اگر حفاظ ہے تو قرآن پڑھیں اور اس کی فکر کریں، اس کے لیے دعا کریں، رب اغفر وارحم، یہ اللہ مغفرت فرما دی، اللہ رحم فرمائے اس کے اوپر، اور اس کے بعد خاموشی سے چلے جاؤ. میت کے گھر والے بھی چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، اور تعزیت کا کام گھر پہنچ کر کرو، گھر پہنچ کر، وہاں نہیں، قبرستان میں نہیں. جنازے سے پہلے بھی یہی تماشا، جنازے سے لے کر دفن تک بھی یہی تماشا، سب کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ تو دنیا میں ہے نا، تو اسے تو دکھانا ہی پڑے گا کہ بھائی ہمیں بہت غم ہے. وہ تو اب قبر میں چلا گیا، اس کو تو دکھانے کا وقت ختم ہو گیا، ان کو دکھانا ہے ہمیں کہ بہت فیلنگ ہوا ہے ہمیں. اگر آپ کو فیلنگ ہوا ہے تو اسے چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کرو جس کے لیے آپ کو فیلنگ ہے، جو چلا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے. انتقال ہو گیا، چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا، کالا. بہت غم ہوا مجھے کہ میرے والد کا کیا ہوگا، میرے والد کا کیا ہوگا. کہا کہ بس اسی غم میں لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا کہ مجھے نیند آ گئی. نیند آ گئی تو میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد کے سرحانے چار کالے کالے آدمی کھڑے ہیں، سیاہ رنگ کے آدمی، اور وہ بس تیاری کر رہے ہیں میرے والد کو عذاب دینے کی. اور میری نظر پڑتی ہے کہ میرے والد کے دونوں قدموں کی جانب چار کالے کالے آدمی کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آگ کے آہنی ڈنڈے ہیں، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں. میں فکر میں بے چین ہو جاتا ہوں، خواب میں ہے لیکن میں فکر سے بے چین ہو جاتا ہوں کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت اور خوبصیرت شخصیت کا ورود ہوتا ہے، سفید کپڑوں میں ملبوس، نورانی چہرہ، اور ان کی تشریف آوری کی وجہ سے پوری فضا منور ہو جاتی ہے. اور ادھر سے ان کو ڈانٹتے ہیں، وہ ادھر سے ان کو ڈانٹتے ہیں، اور وہ پورا عذاب کی جو شکل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ بزرگ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں اور چادر ہٹاتے ہیں میرے والد کے چہرے سے، دیکھتے ہیں کہ چہرہ بالکل سیاہ ہے، تو اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور میرے والد کا چہرہ چودھویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے. جب وہ جانے لگتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارا نبی، تمہارے والد کا نبی. تو کہا میں نے پوچھا کہ میرے والد سے اتنی محبت آپ کو، اتنی محبت؟ کہ وہ بد عمل تھے، فاسق تھے، گناہوں میں مبتلا رہتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ایسی ان کی پکڑ کی اور آپ آئے اور آپ نے آ کر کے دستگیری فرمائی. کا خواب میں میں میری بات ہو رہی ہے. تو کہا کہ جی ہاں، تمہارے والد بد عمل تو تھے لیکن تمہارے والد درود پاک بہت پڑھتے تھے، میرے اوپر درود بہت بھیجتے تھے محبت کے ساتھ. اور کہا کہ جب تمہارے والد کا آخری وقت آیا، چونکہ تعلق مجھ سے بہت زیادہ تھا اور میرے اوپر درود بہت بھیجتے تھے اور میں ہی ان کے لیے جائے عمل تھا، امید کی جگہ، اس لیے انہوں نے مرتے مرتے مجھے کہا کہ میرے لیے سفارش کیجیے. مرتے مرتے مجھے کہا کہ میں تو بہت بری حالت میں جا رہا ہوں، یہ عذاب کا نقشہ ہے، اب آپ ہی ایک میری امید ہے، میرے لیے سفارش کیجیے. اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ خبر مجھے پہنچائی کہ وہ تم سے سفارش کروا رہا ہے. تو کہا کہ میں آیا اور میں نے اس کی سفارش کی. اس میرے بھائیو وقت جو ہے وہ زیادہ اجازت نہیں دیتا کہ کچھ مزید عرض کیا جائے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو دن رات، مبارک راتیں، مبارک دن، مبارک گھڑیاں، مبارک جگہیں، اور یہ جو بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ اتنا عمل کرے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں عمل کرے تو یوں ہو جاتا ہے، اتنا عمل کرے یوں مغفرت ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ کس کی برکت سے ملا؟ اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے جو بھی سعادت ملی، جتنی ملی وہیں سے ملی. تو اللہ اتنے کریم ہے، اللہ اتنے کریم کہ انہوں نے ایسی سعادت والی ذات ہمیں عطا فرمائی، اور ان کی برکت سے ہمیں کیا کیا نہیں ملا. تو ہمیں آج کی اس مبارک رات میں توبہ کرنی ہے، خوب استغفار کرنا ہے، اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم آج سے ایسی زندگی گزاریں گے جس زندگی سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے. ان کی تعلیمات کو ہم سیکھیں گے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، وہ جن چیزوں کو نہیں چاہتے ان کو چھوڑیں گے. تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. میں آج سے وہ کام کروں گا جو اللہ چاہے گا، میں آج سے وہ کام کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے. اور یہ جو شب برات سال میں ایک دفعہ آئے گی، شب قدر سال میں ایک دفعہ آئے گی، رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آئے گا، لیکن میرے بھائی جمعہ تو ہر ہفتے آتا ہے. جمعہ کے دن کی قدر کرو، جمعہ کا دن ہر ہفتے آتا ہے، اس دن میں جتنی زیادہ عبادتیں ہو سکے کرو. جمعہ کے دن میں، جمعہ کی رات میں جتنی زیادہ عبادتیں ہو سکے کرو، جمعہ کے دن میں، جمعہ کی رات میں جتنا زیادہ درود شریف ہو سکے پڑھو. آج سے یہ طے کر لو کہ روزانہ انشاءاللہ ہم کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور جب جمعہ کا دن ہوگا تو 400 مرتبہ پڑھیں گے، 500 مرتبہ پڑھیں گے. بڑا درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے علاوہ اور درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی علی وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اور بہت مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی. درود پاک پڑھو، بیٹھے بیٹھے تسبیح ہاتھ میں لے کر درود شریف پڑھو، درود شریف. اور جمعہ کے دن جو ہے وہ سورہ کہف بھی پڑھو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن، من قرا سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن، اسیما من الدجال، تو اس کی دجال سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تعالی شانہ اس کی تمام فتنوں سے حفاظت کریں گے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے سارے صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھو، سورہ دخان 4 صفحے کی ہے، بہت چھوٹی سی. جو شخص سورہ جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنتا ہے. 50-52 ہفتے تک پڑھے گا تو 52 محل بنیں گے، اور جب اتنے سارے محل جنت میں بنتے رہیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے؟ محل تو بن رہے جنت میں اور آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے نا، بلکہ اللہ ایسی توفیق دے گا کہ مرنے سے پہلے پہلے زندگی بالکل درست ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ، جمعہ تو ہر ہفتے آتا ہے، جمعہ کے علاوہ یہ تو ساری برکت والے دن ہیں، برکت والی گھڑیاں ہیں. جمعہ کے علاوہ بندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کو مبارک بنا سکتا ہے. جس سیکنڈ میں، جس منٹ میں، جس گھنٹے میں، جس لمحے میں بندہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ لمحہ اس کے لیے مبارک. آج شب برات ہے، لیکن شب برات میں آپ فلم دیکھیں تو آپ کے لیے شب برات مبارک نہیں. آپ غیبت کریں، آپ کے لیے شب برات مبارک نہیں. آپ جھوٹ بولیں، آپ کے لیے شب برات مبارک نہیں. آپ عشاء چھوڑ دیں، آپ کے لیے شب برات مبارک نہیں. اس شب برات کس کے لیے مبارک؟ جو اس میں نیک اعمال کرتا ہے. اور آپ کل جبکہ شب برات نہ ہو، آئندہ کل جبکہ جمعہ کی رات نہ ہو، صدق کے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گناہ سے توبہ کر لیں، یا کوئی گناہ کا موقع آیا اور آپ کسی طرح نفس پر کنٹرول کر کے اس گناہ سے بچ جائے، تو آپ کے لیے وہ جگہ مبارک ہے. آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں بد نظری کر رہے ہیں، آپ کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مبارک نہیں ہے. وہاں آپ غیبت کرتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مبارک نہیں. آپ وہاں جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مبارک نہیں. اور آپ لیسٹر میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، آپ لاہور میں ہیں، آپ دہلی میں ہیں، آپ ملاوی میں ہیں، آپ زامبیا میں ہیں، آپ زمبابوے میں ہیں، آپ چائنا میں ہیں، اور آپ سچے دل سے اللہ کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو چائنا کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے پر بیٹھ کر، جس ٹکڑے پر کھڑے ہو کر آپ کوئی اچھا کام اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ٹکڑا آپ کے لیے مبارک ہے. اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو مبارک بناؤ. کس طرح بناؤ؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے. جب بھی آپ کے پاس دو چوئس آ جائے، ایک ناجائز اور ایک جائز، تو ہمیشہ ناجائز کو قربان کرو اور جائز چوئس کو لو. اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ وقت، وہ لمحہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے، اور وہ جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ جگہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. اور رمضان المبارک تک اب یہ 14-15 دن ہے، ان کی خوب قدر کرو. آج بھی جو ہے صبح صادق 2 بجے تقریباً ہے، تو اس وقت تک قدر کرو. ہر شخص جو ہے جتنی عبادت کر سکے کریں. عشاء کی نماز ابھی جماعت کے ساتھ پڑھو، عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنت پڑھو، عشاء کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سے زیادہ ذرا بیٹھ کر کے, آج جمعہ کی رات بھی ہے اور شب برات بھی, دونوں چیزیں جمع ہو گئی, تو متوجہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ شانو سے دو رکعت پڑھو, دو رکعت پڑھ کر کے توبہ کرو, کچھ قرآن کی تلاوت ہو سکے وہ کرو, ذکر کرو, اور پھر گھر جا کر کے اگر کل کام پہ جانا ہے اور سونے کا تقاضا ہے تو سو جاؤ, پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھو, اور اگر کل چھٹی ہے رات جاگ سکتے ہیں تو دو بجے تک جاگو, مسجد میں بیٹھ کے کچھ پڑھو, گھر بیٹھ کر کے کچھ پڑھو, لیکن گناہ کا کوئی کام نہ ہو, گناہ کا کوئی کام نہ ہو, اور پکا ارادہ کرو کہ اب سے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی, پھر رمضان المبارک تک جو ہے سٹیڈی سٹیڈی آہستہ آہستہ بتدریج پروگرس کرتے کرتے رمضان کی تیاری کرو, اور جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو جائے تو گاڑی ہماری پانچویں گیئر میں ہونی چاہیے, اور برابر محنت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارو, اور عید کا دن جب آئے تو اس وقت تک میں تم ایسے بن جاؤ کہ اب پوری زندگی تقوی والی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ ہماری بخشش فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ہماری زندگی کے جو قیمتی اوقات ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے, اور اللہ جل جلالہ وعمن والو ہمارے اوپر فضل فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك من عقابك, وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من التوابين, ومن المتطهرين, ومن عبادك الصالحين, ومن أوليائك المقربين الصديقين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من المغفورين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سیاہ کار ہیں, گنہ گار ہیں, خطا کار ہیں. الہ العالمین تیری بہت نافرمانیاں کی ہے, الہ العالمین تیری بہت نافرمانیاں کی ہے, الہ العالمین تیری بہت نافرمانیاں کی ہے. الہ العالمین عادتیں ہو گئی ہے, الہ العالمین نفس گناہوں کا خوگر ہو گیا ہے. یا ارحم الراحمین معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس مبارک رات میں ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں, الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما. الہ العالمین تیری رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنے اولیاء میں شامل فرما. الہ العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. الہ العالمین ان کا بھی قرب نصیب فرما, ان کی توجہ نصیب فرما. الہ العالمین ان کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما, ان کے لائے ہوئے محبوب دین پر چلنے والا بنا دے, اس کو دوسروں کو سکھانے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمارے علم میں برکت پیدا فرما, ہمارے عمل میں برکت پیدا فرما. یا رحم الراحمین ہمارے عمل میں برکت پیدا فرما, ہمارے عمل میں برکت پیدا فرما, یا رحم الراحمین علماء ربانیین میں ہمیں شامل فرما, الہ العالمین تیرے خشیت والے نیک بندوں میں شامل فرما, الہ العالمین زندگی کے ہر لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین اسلام پر زندہ رکھ, الہ العالمین ایمان پر موت عطا فرما, یا رحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, تیری پکڑ سے بچا لے, تیرے غصے سے بچا لے, تیری ناراضگی سے بچا لے, الہ العالمین جس طرح تم نے اب تک دنیا میں ستاری فرمائی ہے, الہ العالمین جنت تک ستاری کا معاملہ فرما, الہ العالمین, الہ العالمین مرحومین کی آج کی اس مبارک رات میں مغفرت فرما دے, سب مرحومین کی مغفرت فرما دے, سب مرحومین کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما دے, ہمارے رشتے داروں کی مغفرت فرما دے, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, الہ العالمین جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما, جو مردہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمیں دین کی فکر عطا فرما, الہ العالمین غفلت کے پردوں کو چاک فرما دے, الہ العالمین آخرت کی فکر نصیب فرما, آخرت کی فکر نصیب فرما, موت کی فکر نصیب فرما, قبر کی فکر نصیب فرما, قیامت کے دن کی فکر نصیب فرما, حساب کی فکر نصیب فرما, پر صراط پر سے گزرنا ہے اس کی فکر نصیب فرما, جہنم سے بچاؤ کی فکر نصیب فرما, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں دینداری تقوی ولایت کو داخل فرما, علم و عمل کو داخل فرما, قیامت تک ہماری نسلوں میں اسے جاری اور ساری فرما, الہ العالمین شب برات یہ شعبان کے جتنے ایام باقی ہیں ان میں برکت پیدا فرما, الہ العالمین رمضان کی سعادتوں سے بہراور فرما, الہ العالمین رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما, الہ العالمین زندگی کے ایک ایک لمحے کی الہ العالمین قدردانی کی توفیق عطا فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما, الہ العالمین امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, نصرت نازل فرما, یا رحم الراحمین نصرت نازل فرما, نصرت نازل فرما, مقامات مقدسہ کی, مساجد کی, مدارس کی, جماعتوں کی, جمعیتوں کی, ہر فرد مسلم کی, ہر فرد بشر کی حفاظت فرما, یا رحم الراحمین ہمارے طلبہ کے امتحانات چل رہے ہیں, مدارس اسلامیہ میں امتحانات چل رہے ہیں, سب طلبہ کے حافظے میں قوت پیدا فرما, ان کی الہ العالمین فہم کو تیز فرما, ان کو محنتوں کی توفیق عطا فرما, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, الہ العالمین ہر ہر بچے کو علم و عمل سے آراستہ فرما, اسے امت کی ہدایت کے لیے, امت کی قیادت کے لیے قبول فرما, اسے اولیاء میں شامل فرما, الہ العالمین آج کی رات کی ہم سب کو برکتیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما, مبارک ایام, مبارک گھڑیاں, مبارک راتیں, مبارک جگہوں کی برکتوں سے مالا مال فرما, محرومی سے بچا لے, گناہ سے بچا لے, لایانی سے بچا لے, اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, بہت امیدیں لے کر ہم سب تیرے در پہ حاضر ہوئے ہیں, اے رحم الراحمین ہماری دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرما, جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدائے انہیں عافیت عطا فرما, گمراہے انہیں ہدایت عطا فرما, الہ العالمین جہل میں مبتلا ہے انہیں علم عطا فرما, الہ العالمین شقاوت میں مبتلا ہے انہیں سعادت عطا فرما, الہ العالمین ہمارے برے ارادوں کو ختم فرما, ہمیں نیک ارادے نصیب فرما, شیطان اور نفس کے مقاید سے ہماری حفاظت فرما, ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تر و تازہ فرما, ہمارے دل دماغ کو تیرے ذکر سے منور فرما, الہ العالمین, الہ العالمین نفس پر کنٹرول نصیب فرما, نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے, نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے, نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.